اٹھو اے حسینی جوانوں اٹھو، ظہور امام زمان ہے قریب۔ اٹھو اے حسینی جوانوں اٹھو، ظہور امام زمان ہے قریب۔
یہی گئے جواز ظہور امام کے چار۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والهمنا من شكره وفتح لنا من ابواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الاخلاص له في توحيده وجنبنا من الالحاد والشك في امره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته العطيبين العطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ صلوات على محمد۔ سورہ حدید کی یہ آیہ کریمہ تھی جو آپ کے سامنے پیش کی، اور اس سے پہلے بھی جو آیت پیش کرتے رہے۔ یہ آیت جس کا کل ذکر بھی کیا تھا آپ کی خدمت میں، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہو رہی تھی، کہ جس میں ارشاد یہ ہوا تھا کہ قرآن مجید نے اس طرح ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کیں، اس لیے نازل کیں کہ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے لیے اور عدل کے لیے قیام کریں۔ اور قیام کرنا، یہ جو تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ لوگ سب کی طرف سے یہ قیام ہو، فقط ایسا نہ ہو کہ انبیاء تو قیام کریں، اولیاء تو قیام کریں، لیکن لوگ بیٹھے رہیں، لوگ کہیں کہ سارا کام انبیاء کو کر کے ہمیں دینا ہے، ہمیں صرف سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ قرآنی لاجک اور قرآنی منطق یہ نہیں ہے، بلکہ قرآنی منطق یہ ہے کہ انبیاء تو آ کر کوشش کریں گے ہی، لیکن انبیاء کے ساتھ انبیاء کی تعلیمات کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ لوگ حق کے لیے قیام کرنے والے ہوں۔ اور لوگ، ناس کا لفظ استعمال ہوا، ناس یعنی لوگ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ جس موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اسلام کا یہ حسن ہے، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ ایک کامل دین کے طور پر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پہلے جو اللہ کی طرف سے دین آیا تھا وہ ناقص تھا، ناقص وہ بھی نہیں تھا، لیکن زمانے کے آگے بڑھنے کے بعد وہ معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری صلاحیت نہیں رکھتا تھا. پہلے جو انبیاء آ کر شریعتیں پیش کرتے رہے وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے کامل تھی. جناب نوح کے زمانے میں جو جناب نوح نے شریعت پیش کی وہ اس زمانے کے لحاظ سے کامل تھی, اس میں کوئی کمی نہیں تھی. لیکن جناب نوح کی شریعت جناب ابراہیم کے زمانے میں کامل نہیں ہے. جناب ابراہیم آ کر کامل کر رہے ہیں شریعت کو, لیکن جناب نوح کی شریعت کا انکار کر کے نہیں. جناب نوح نے جو دین پیش کیا اس سے انکار کر کے نیا دین نہیں پیش کر رہے, بلکہ اس کو اور کامل کر رہے ہیں, مکمل کر رہے ہیں. کیونکہ زمانے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ضرورتیں زیادہ بڑھ چکی تھیں. وہ بہت ابتدائی درجے کے انسان تھے جناب ابراہیم کے زمانے تک آتے آتے زمانہ آگے بڑھ چکا تھا, کامل تر شریعت کی ضرورت تھی. اگرچہ جناب ابراہیم خود جناب نوح کے پیروکاروں میں سے تھے, لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے انا من شیعتہ لابراہیم. ابراہیم جناب نوح کے شیعوں میں سے ہیں. شیعہ یعنی یہ قرآنی آیت ہے, یعنی جناب نوح کے پیروکاروں میں سے جناب ابراہیم بھی ہیں, لیکن جناب نوح کے شیعہ یا جناب نوح کے پیروکار ہونے کے باوجود بھی جناب ابراہیم آ کر اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک کامل تر دین دے رہے ہیں. لیکن جناب ابراہیم کے بھی زمانے کا دین جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے زمانے میں کامل نہیں ہے, اسے اور مزید کامل دین کی ضرورت ہے. لہذا آ کر بعد کے انبیاء نے کامل تر شریعت پیش کی. اسلام نے آ کر سابقہ دین کی یا سابقہ شریعتوں کی نفی نہیں کی, رد نہیں کیا, انکار نہیں کیا, بلکہ آ کر اس کو کامل کیا, مکمل کیا, اور ایک ایسا مکمل دین پیش کیا کہ جو پھر قیامت تک کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. یعنی پھر اسلام جب رسول اللہ آئے تو ایک ایسا زمانہ آ چکا تھا کہ ایک ایسے دین کو پیش کیا جا سکتا تھا کہ جو قیامت تک کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. لوگوں میں اتنا شعور پیدا ہو چکا تھا کہ وہ آمادگی رکھتے تھے کہ پیش کیا جا سکے. البتہ اس میں خطرہ تھا, اس میں مشکلات تھیں. رسول اللہ کو محسوس ہو رہا تھا, مشکل رسول اللہ کو محسوس ہو رہی تھی باقاعدہ طور پر, کہ خاص کر جو نظام ولایت کے طور پر پیش کیا گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے, وہاں پر رسول اللہ کو باقاعدہ طور پر محسوس ہو رہا تھا. قرآن کو آ کر کہنا پڑا واللہ یعصمک من الناس, کیونکہ بہرحال مشکل تھی, اور مشکل یہ تھی کہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ لوگ در کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, سمجھ پائیں گے کہ نہیں سمجھ پائیں گے. اور یہ مشکل سمجھنے کی صلاحیت بہرحال معاشرے میں ہو گئی تھی, لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی سمجھ نہیں پائے تھے. اور ابھی تک صحیح پوچھیں تو اس الہی نظام کو جو پیش کیا گیا ہے وہ ابھی تک بھی اچھے طریقے سے سمجھا نہیں جا سکا ہے. یعنی شیعت جس بات پر فخر کرے, اور جس بات پر شیعت کو فخر کرنا چاہیے, وہ ہے وہ نظام جو ولایت کی شکل میں شیعت کے پاس رکھا گیا ہے اور میراث کے طور پر ملا اہل بیت علیہ السلام کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک بھی ایک بہت بڑی تعداد نے اس نظام کو نہیں, ولایت سے عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, نام لیتے ہیں, لیکن ولایت کو بعنوان نظام ابھی تک اچھی طریقے سے درک نہیں کیا, خاص کر ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے میں, اور ہندوستان پاکستان میں بھی زیادہ تر جو ہے ہندوستان کے معاشرے میں ابھی نظام ولایت کو درک نہیں کیا گیا اچھے طریقے سے. لہذا یہ جملہ پہلے بھی عرض کیا جاتا رہا کہ رسول اللہ کے وہ جو خوف تھا وہ خوف آج بھی باقی ہے, کیونکہ رسول اللہ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا. رسول اللہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر اب تمام ہونے والی ہے, اللہ سے میرا وعدہ پورا ہو چکا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اور انبیاء اپنی جان سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. انبیاء وہ نہیں ہوتے کہ جو اپنی جان سے ڈر کے مارے, اپنی جان کے خوف کے مارے اللہ کے پیغام پہنچانے میں دیر کریں. یہ ممکن نہیں, یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے تو ایک غلط تصور ہے, ایک باطل تصور ہے. انبیاء کو, یہ جملہ ہم نے اور بھی کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ انبیاء کو ہم جیسے مولویوں کے ذریعے سے نہیں سمجھا جائے کہ ہم ڈر کے مارے حق نہیں بیان کرتے تو انبیاء بھی نہیں بیان کریں گے. یہ غلط ہے. انبیاء کو مولویوں کے ذریعے سمجھا جائے گا تو صحیح انبیاء کا تصور ہمارے سامنے نہیں آ پائے گا, بلکہ اس کے برعکس مولویوں کو سمجھنا ہے تو انبیاء کے ذریعے سے سمجھا جائے. اگر انبیاء کے ذریعے سے مولوی سمجھے جاتے ہیں تو آج ہمیں مولوی پہچاننا بہت آسان ہو جاتا, لیکن چونکہ ہم الٹا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی یہ بیچارہ سیدھا سادہ سا آدمی ہے اور آ کر نماز پڑھا لیتا ہے اور مقدس ہے, سیدھا سادہ ہے, پاک و پاکیزہ ہے, مسجد سے گھر تک آنا جانا اس کا ہے اور وہ اور کچھ نہیں کرتا, اور کچھ اگر کرنا بھی چاہے تو لوگ اس کو پابندی لگا دیتے ہیں, بھائی مولانا آپ اپنے مسلح تک کام رکھیں, آپ کا اور بھی کوئی اور کوئی کام یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقاعدہ طور پر. تو اس طرح ہم نے مولوی کے تصور اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے اور مولوی کو بنا کے رکھا ہے اس طرح سے کہ اس سے آگے کچھ نہ بڑھنے پائیں. پھر جب یہ مولوی ہمارے سامنے جو نظر آتا ہے پھر انبیاء کو بھی آ کے اسی طرح سمجھتے ہیں. نبی بھی ہوتے ہوں گے کہ بڑے پاکیزہ, بڑے مقدس لوگ, بڑے عبادت گزار لوگ, بڑے نماز روزہ کرنے والے لوگ اور کچھ اخلاقی نصیحتیں بھی کرنے والے لوگ, لیکن انبیاء کا کیا لینا دینا ہے, انبیاء کے سیاست سے کیا لینا دینا ہے, انبیاء کا زندگی سے کیا لینا دینا ہے, انبیاء کا معاشرے سے کیا لینا دینا ہے, انبیاء کے نظام حکومتی نظام سے کیا لینا دینا ہے. یہ جو انبیاء کے بارے میں ہمارے ذہن میں تصور ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے مولویوں کے ذریعے سے نبیوں کو سمجھنا چاہا ہے. یہ مشکل ہے, یہ ایک بڑی مشکل ہے, اور اس مشکل سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے کہ آ کر خود انبیاء کو پہلے سمجھیں. انبیاء کو اگر سمجھ لیں گے تو پھر مولوی اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. آج بہت سارے لوگوں کو امام خمینی ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولوی کے ذریعے سے انبیاء کو سمجھ رہے تھے. اگر انبیاء کے ذریعے سے سمجھتے تو امام خمینی سب کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. نا ابھی ہیں بہت سارے لوگ نا آپ کے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں بہت سارے لوگ جو نہیں سمجھ میں آتے, اس زمانے میں بھی نہیں سمجھتے تھے, ابھی بھی نہیں سمجھتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے محلے کے مولویوں کے ذریعے سے سمجھا ہے, اور یہی بنیادی غلطی تھی. اگر وہاں اس طرف سے سمجھ رہے ہوتے, اگر ہم جناب موسیٰ کو دیکھتے کہ فرعون کے مقابلے میں کیسے جا رہے ہیں, اگر ہم جناب عیسیٰ کو دیکھتے سلام اللہ علیہ کو دیکھتے کہ کس طرح ظلم کے مقابلے میں اتنا جہاد کر رہے ہیں, اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ بار بار جان خطرے میں پڑ رہی ہے, اگر ہم ابراہیم کو دیکھتے کہ اکیلے ابراہیم 16 سال کی عمر میں پوری ظالم حکومت اور نمرود کی حکومت سے اکیلے اگر ٹکرا گئے, اگر ہم اس طرح انبیاء کو دیکھ رہے ہوتے تو آج ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتے کہ انبیاء کی راہ پر چلنے والے علماء کون سے ہیں اور انبیاء کے مخالف چلنے والے مولوی کون سے ہیں.
نعرہ سلوا
تو معیار وہ ہیں, معیار انبیاء ہیں, معیار آئمہ ہیں, معیار اللہ کے یہ خاص بندے ہیں. اگر واقعاً ہم امیر المومنین سے یا جناب زہرا سے یا امام حسین علیہ السلام سے سمجھ رہے ہوتے لوگوں کو, ان کو معیار قرار دے کر آج پہچان رہے ہوتے لوگوں کو, تو ہماری یہ آج پہچان نہیں بنی ہوتی مولویوں کے بارے میں, علماء کے بارے میں. ہماری پہچان کا معیار کیا ہے, الٹا ہو رہا ہے, باقاعدہ الٹا ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی مشکل ہے, اس مشکل کو نہیں معلوم کب اور کیسے ہم حل کر پائیں گے, کیسے حل ہوگا ہمارے معاشرے میں. اگر آ کر شکل جو بناتے ہیں وہ ایک عجیب و غریب شکل بن جاتی ہے, ایک عجیب انبیاء کے بارے میں بھی ایک عجیب شکل بنتی ہے. لہذا اسلام کا حسن اور اسلام کی عظمت یہ ہے کہ اسلام نے آ کر ایک مکمل دین پیش کیا ہے, کامل دین پیش کیا ہے, اور ایک ایسا کامل دین پیش کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے. اس دین کو پیش کرنے میں رسول اللہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ مشکل ہوگی, لوگوں میں سب کے سب میں یہ آمادگی نہیں ہے. معاشرہ زمانہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد کچھ لوگ سمجھے بھی, لیکن رسول اللہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی بہت سارے لوگ ممکن نہ سمجھیں. لہذا رسول اللہ کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ ذہنوں میں اگر تصور ہے تو غلط تصور ہے کہ رسول اللہ اپنی جان کے مارے پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں, اور وہی فرشتہ بار بار آ رہا ہے کہ اے رسول اللہ پہنچاؤ پہنچاؤ, اور رسول اللہ کو ڈر ہے کہ میری جان کو کچھ ہو جائے گا. یہ توہین ہے رسول اللہ کی. یہ وہی ہے, رسول اللہ کو ہم نے مولویوں کے ذریعے سمجھا ہے کہ چونکہ مولوی نہیں کچھ بولتا تو رسول اللہ بھی نہیں بولیں گے. جو کچھ بھی باطل ہوتا رہے، جو کچھ بھی بدعتیں ہوتی رہیں، جو کچھ بھی فساد ہوتا رہے، معاشرے کو تباہ کیا جاتا رہے، مولوی بیچارہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں بولے گا، کیوں نہیں بولے گا؟ اگر بولیں گے تو کہیں کوئی برا کہے گا، کوئی نازیبا کلمات کہے گا، کوئی گالیاں دے گا، کوئی تہمتیں لگائے گا، کوئی ہماری عزت پہ حملہ کرے گا، کوئی ممکن ہماری جان کو خطرے میں ڈال دے۔ مگر کسی مولوی کی جان جو ہے امام حسین علیہ السلام کی جان سے زیادہ بڑی جان ہے، زیادہ قیمتی ہے، کسی کی عزت اہل بیت کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ امام نے اپنی خواتین بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو لے کر میدان کربلا میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ تصور ہی بنیادی طور پر باطل ہے۔ رسول اللہ کو ہاں ایک خوف تھا، اور وہ خوف کون سا تھا؟ وہ خوف یہ تھا کہ جتنا بڑا ہم پیغام پہنچانے جا رہے ہیں، ممکن ہے یہ پیغام لوگ درک نہ کر پائیں کہ ولایت کیا چیز ہے۔ یہ مشکل تھی، اور یہ مشکل ہوئی، اس وقت بھی ہوئی، بعد تک بھی جاری رہی، رسول اللہ کے وفات کے بعد بھی جاری رہی، آج تک بھی یہ مشکل جاری ہے۔ یہ مسئلہ آج تک بھی حل نہیں کر پائے ہیں، اللہ کے ولایت کے نظام کو آج تک سمجھ نہیں پائے ہیں۔ البتہ الحمدللہ مایوسی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں مومنین نے، جوانوں نے، علماء نے، فقہا نے آ کر اس کو اچھی طریقے سے سمجھا ہے۔ البتہ ہمارے جو محترم علماء تھے وہ ہر زمانے میں سمجھتے رہے، ہر زمانے میں اس کے لیے کوشش کرتے رہے جس حد تک ممکن رہا، لیکن آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ولایت حقیقی کو در کرنے والوں کی صلاحیت ابھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ ایک شکر کا مقام ہے، یعنی ایک طرف سے جہاں نازیبا حرکتیں بھی ہوتی ہیں، خود اپنیوں کے درمیان سے نامناسب حرکتیں ہوتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ایک ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں امیر المومنین کو تو چند لوگ ملے تھے سمجھنے والے، ایک وقت تو یہاں تک روایتیں موجود ہیں کہ چار لوگ تھے جو صحیح طریقے سے در کر پا رہے تھے۔ امیر المومنین کو در کرنے والے اور امیر المومنین کی ولایت کو سمجھنے والے، امیر المومنین سے عقیدت رکھنے والے بہت سارے لوگ تھے، لیکن امیر المومنین کو ولی اللہ کے طور پر سمجھنے والے کم لوگ تھے۔ حتیٰ بعد میں بھی جب امیر المومنین کو خلافت مل بھی گئی، ظاہری خلافت، اس وقت بھی امیر المومنین کے ساتھ جا کر جنگ کرنے والے ہزاروں میں 90,000 لوگ موجود تھے، لیکن وہی لوگ جو امیر المومنین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اس میں امیر المومنین کو ولی اللہ کے طور پر جاننے والے لوگ کم تھے۔ اسی جنگ میں امیر المومنین کو خلیفہ کے طور پر، حاکم اسلامی کے طور پر اور اسلامی حکومت کے ذمہ دار کے طور پر لوگ جانتے تھے، اور آ کر جنگ کر رہے تھے، جان بھی دینے کو تیار تھے، لڑ بھی رہے تھے، زخم بھی کھا رہے تھے، لیکن اسی مجمع میں، اسی جنگ صفین کے امیر المومنین کے لشکر میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی کہ جو امیر المومنین کو ولی اللہ کے طور پر اور نظام اسلامی کے ذمہ دار کے طور پر، ایک الہی حاکم کے طور پر جو ہے سمجھنے والے ہوں۔ پھر بعد میں جو آنے والے واقعات، وہ سب کی دلیل ہے، اب یہ واقعات ہمیں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرتے۔ لہذا جہاں یہ اسلام کے حسن تھا جو رسول اللہ نے آ کر پیش کیا، اور ایک ایسے نظام کے طور پر بھی آ کر پیش کیا کہ جہاں پہ کامل دین ہو، کامل دین اگر ہوگا تو وہاں پر، کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہاں پر جنگ بھی ایک لازمی حصہ بن جاتی ہے، جس طرح صلح کبھی کبھی ضروری ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جنگ بھی ضروری ہوتی ہے۔ جہاں کامل دین نہیں ہو وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ تاریخ میں کوشش کرتے رہے اور آج بھی کوشش کرتے رہے، بنی امیہ ہی سے یہ کام جاری رہا اور مسلسل جاری رہا کہ اگر اسلام کو ناقص سے ناقص تر کرتے چلے جائیں، کامل دین کو ناقص کرنا، یہ ایک بڑی کوشش ہمیشہ ہوتی رہی، آج بھی ہو رہی ہے۔ اہل سنت کی طرف سے بھی ایک گروہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، شیعوں کی طرف سے بھی ایک گروہ جو کام کر رہا ہے، اور یہ خطرناک کام ہے۔ یعنی شاید اتنا بڑا نقصان اور دوسرے کسی کام سے نہیں ہوتا، جتنا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو کسی بھی طریقے سے ناقص کیا جائے، ناقص یا کچھ نکال کر کیا جائے یا کچھ اس میں ڈال کر، دونوں طرف سے خطرہ ہے۔ یہ موضوع ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، سرے کے اشارہ کر کے جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے، ورنہ اس پر پورا ایک اشرہ گفتگو ہو چکی پہلے کی، کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ناقص دین کی علامتیں کیا ہیں، ناقص دین کی پہچانیں کیا ہیں. آج ہمارے خود ہندوستان میں ناقص دین کتنے شکل میں پیش کیا جاتا ہے، ہمارے شہروں میں، الگ الگ شہروں میں الگ الگ انداز سے، انداز الگ الگ ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہے. آپ کے یہاں ہو تو کچھ اور ہوگا، لکھنؤ میں جائیں تو کچھ اور ہوگا، بمبئی اور گجرات میں جائیں تو کچھ اور ہوگا، لیکن انداز سب کا الگ الگ ہے، نام بھی سب کا الگ الگ ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ دین جو رسول اللہ نے کامل شکل میں پیش کیا ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے نقص پیدا کرنا، یا کچھ کم کر کے یا کچھ بڑھا کر، اور یہ دونوں جو ہے برابر کا خطرہ ہے، کم کرنا بھی بڑھانا بھی، دونوں. اب اس کی مثال تو کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی کیونکہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، لیکن بچوں کو سمجھنے کے لیے یہ ہمارے علماء اور بزرگان مثال دیتے ہیں کہ مثلا دودھ میں اگر دودھ میں ملا دیا جائے پانی تو بھی اس کا اثر کم ہو جائے گا. چونکہ کامل مثال نہیں ہے اس لیے بعد میں اس کی وضاحت کریں. دودھ میں اگر پانی ملا لیا جائے تو بھی اثر کم ہو جائے گا، دودھ سے اگر اس کی ساری کریم کو نچوڑ کر نکال لیا جائے تو بھی وہ فقط سفید پانی کے جیسا رہ جائے گا. دونوں کام ہوتا ہے نا، یہ دونوں کام کرتے ہیں لوگ، ملانا دودھ میں. ایک بعض دودھ بیچنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی دودھ ان کے گھر میں چار جانور ہیں، چار جانور جو ہے اتنا 10 کلو دودھ دیتا ہے، تو کسٹمر کی تعداد کتنی بھی بڑھتی چلی جائے لیکن دودھ کم نہیں پڑتا. اگر ان کے پاس پہلے 50 خریدنے والے ہیں اور پھر وہ 50 سے 100 میں تبدیل ہو جائیں لیکن ان کا دودھ کم نہیں پڑتا، جبکہ وہ جانور جو اتنا ہی دودھ دے رہا ہے، اس میں کوئی دودھ میں کچھ اضافہ نہیں ہوا، جانور کی طرف سے نہیں اضافہ ہوا، لیکن اپنی طرف سے اضافہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور یہ مجبور ہیں یہ سب، وہ یہ کام کر رہے ہو تو لوگ خریدنے مجبور. تو یہ کام جب کیا جاتا ہے تو اس دودھ میں دودھ کا اثر کم ہو جاتا ہے، پانی کا اثر اگرچہ ہوتا ہے. اور اگر دوسرا کام کیا جائے کہ نہیں دودھ تو وہی رہے، پانی اس میں نہ ملایا جائے لیکن اس کے اندر سے سب کچھ نچوڑ لیا جائے، نچوڑنا یعنی ہے اس کی ساری کریم اس کی نکال لی جائے، تو نکالنے کے بعد بھی اس کا اثر وہ نہیں رہ جاتا، اس کے اندر انرجی کم ہو جائے گی، اس کے اندر کیلشیم کم ہو جائے گی، اس کے اندر فیٹ کم ہو جائے گی. مثلا فیٹ ہمارے مثلا بوڑھوں کو شاید ضرورت نہیں لیکن بچوں کو تو ضرورت ہے اس کی، تو وہ دودھ شاید بوڑھوں کے لیے اچھا ہو لیکن بچوں کے لیے وہ تاثیر نہیں رکھے گا جو اس کو ضرورت ہوتی ہے. یہ دودھ کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ دودھ میں دونوں چیزیں ایک ساتھ سمجھ میں آتی ہیں، ملانا بھی اور نکالنا بھی، اگرچہ یہ کامل مثال نہیں ہے. چونکہ آپ کہیں گے کہ دودھ میں اگر کچھ ملا دیا جائے تو پھر بھی پانی ملا دیا جائے پھر بھی اثر تو کرتا ہے، کم اثر کرے گا لیکن اثر تو کرتا ہے، لیکن دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں اگر ملایا جائے گا تو وہ بجائے یہ کہ تھوڑا سا بھی اثر کرے الٹا اثر کرنا شروع کر دے گا. یا اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے بلکہ کیا ملایا جائے، کوئی گندی چیز ملایا جائے، چونکہ دودھ سفید ہے کوئی غیر مفید چیز اسے ملایا جائے. ابھی کچھ سال پہلے ہم کہیں پہ تھے، وہاں پر انڈیا ہی کی ایک رپورٹ آ رہی تھی، شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، آٹھ نو سال پہلے کی بات ہوئی، کہ دلی میں دودھ کی ایک ایسے بڑے بڑے انبار پکڑے گئے تھے، دودھ اور نہیں معلوم کھویا اور کیا کیا کیا، کہ جس میں سب کچھ ہوتا تھا صرف دودھ نہیں ہوتا تھا. دیکھا تھا آپ لوگوں نے رپورٹ؟ شاید دیکھی ہوگی، ہم کسی دوسرے ملک میں تھے وہاں پہ دیکھ رہے تھے، انڈین چینل وہاں پہ یہ دکھا رہے تھے کہ باقاعدہ یہی کوئی ہولی دیوالی کا موقع تھا، دودھ کی زیادہ ضرورت تھی لوگوں کو، تو باقاعدہ ایک فیکٹری بنی ہوئی تھی، اس فیکٹری میں دودھ بنایا جا رہا تھا. دودھ تو جانور دیتے ہیں، دودھ تو گائے دیتی ہے، بھینس دیتی ہے دودھ، دودھ تو بنانے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ باقاعدہ دودھ بنانے کی فیکٹری تھی. اور اس دودھ بنانے کی فیکٹری میں نہیں معلوم یوریا اور فلاں اور فلاں اور کپڑا دھلنے کا لکوڈ اور بہت ساری سب چیزیں استعمال ہو رہی تھی لیکن اس میں دودھ کوئی نہیں تھا، اور وہ دودھ کا اس میں رنگ بھی پیدا کر دیا گیا تھا اور کچھ ایسی چیزیں ملا کر کسی حد تک دودھ سے نزدیک کر دیا، شبیہ دودھ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا، اور یہ لوگ خوب جو ہے خرید رہے تھے. تو یہ اگر دودھ میں صرف پانی ملایا جائے تو صرف فائدہ اس کا کم ہو جائے گا، لیکن دودھ میں اگر آ کر ایسی چیزیں ملا دی جائیں تو صرف فائدہ کم نہیں ہوگا بلکہ نقصان دہ ہو جائے گا. دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ دین میں جب کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو چونکہ اپنی طرف سے ملائی جاتی ہے لہذا یہ پانی ملانے جیسا نہیں ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے اعتقادات ہیں، اپنے نظریات ہیں، یہ سب زہر ہیں، یہ ایسے ہی جیسے دودھ میں زہر ملا دیا جائے تو ممکن رنگ اس کا وہی دکھ رہا ہو، عام نگاہوں سے دیکھنے والا اس کو وہی دیکھ رہا ہو لیکن وہ آ کر زہریلا دودھ ہو گیا ہے۔ اسی طرح دین بھی، دین میں اگر اپنی طرف سے کوئی چیز ملائی جائے گی تو یہ زہریلا دین بن جائے گا، معاشروں میں زہر گھول رہا ہوگا۔ اور یہ ہے، اگر اس کا دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ ایسا زہریلا دین ہمارے درمیان میں لوگوں کو دیا گیا ہے، دین کے نام پر کیا کیا حرکتیں نہیں ہو رہی ہیں آج ہمارے درمیان میں بھی اور عام لوگوں کے درمیان میں۔ دین کے نام پر دہشت گرد بن رہے ہیں، دین کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، دین کے نام پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، دین کے نام پر ایک دوسروں سے جدا کیا جا رہا ہے، دین کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے عالم اسلام میں پورے، اور اپنے اپنے علاقوں میں بھی دیکھیں اسلام دین کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دین میں سے کم کر لیا جائے تو یہ ناقص دین جو ہے وہ بجائے یہ کہ کم اثر ڈالے الٹا اثر ڈالنا شروع کرتا ہے۔ ناقص دین ناقص دودھ کے مانند نہیں ہے۔ پس اسلام کا حسن اور اسلام کا کمال اور اسلام کی عظمت یہ ہے کہ اسلام نے آ کر ایک نہایت ہی کامل اور مکمل دین پیش کیا ہے، اور اس مکمل دین میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ ناقص دین کی اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کامل دین ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ جیسے ایک چٹکلا کوئی بہت پہلے کوئی سنا رہا تھا، لطیفہ سنا رہا تھا کہ کوئی یہاں پاکستان کے تھے، وہ کہہ رہے تھے پاکستان سے گئے کسی اور ملک میں، وہاں پہ خالص غذائیں ملنے لگی، ان کا پیٹ خراب ہونے لگا، ان کا ہاضمہ خراب ہونے لگا۔ کیوں ہاضمہ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ کہا کہ اتنی ہم نے ملاوٹی غذائیں کھائی ہیں کہ وہ خالص غذا کھا کر ہمارا ہاضمہ خراب ہوا جا رہا۔ تو ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے آدمی کو، گندا پانی پی پی کے اگر آدمی جو ہے عادت کر لے تو اس کو سامنے اگر اچھا پانی دیا جاتا تو کہتا یہ پانی کیسا تلخ ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ باقاعدہ ہم نے خود ہی دیکھا ہے، بعض لوگ اتنا ملا ہوا گندا پانی پی رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے بالکل اچھا چشمے کے پانی لے کر پیش کیا جائے، شاید آپ کو تعجب ہو رہا ہے لیکن میرے سامنے ایسے نمونے ہیں جب ان کے سامنے ایک صاف پانی آ کر پیش کیا، لو پیو، کہتے ہیں یہ تو تلخی اس میں پائی جاتی ہے، پانی اچھا نہیں لگتا، پیا نہیں جاتا۔ چونکہ اس گندے پانی کے پینے کی عادت ہو چکی ہے، نقصان دہ، جو لیور ان کا خراب کر رہا ہے، بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، لیور تباہ ہو رہا ہے اور دوسرے امراض پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان کو اسی گندے پانی پینے کی عادت ہو چکی ہے، آلودہ پانی پینے کی عادت ہو چکی ہے۔ تو جن لوگوں کے آلودہ پانی پینے کی عادت ہو جاتی ہے، آلودہ غذائیں کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، اب ان کے سامنے اگر ایک صحیح سالم غذا دی جائے تو وہ کھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے بہت سارے انڈین لوگ وہاں ایران آتے ہیں، ہمارے مہمان کو اگر ایک ایرانی کھانا کھلا دیا سادہ صرف، چونکہ وہاں کھانا کیا ہوتا ہے، ابلا کھانا ہوتا ہے، ابلا ہوا مور، ابلا ہوا گوشت، ابلا ہوا ابلی ہوئی سبزیاں، تو وہ کسی بھی طرح کھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا ملاوٹی کھانا کھا چکے ہیں کہ اب یہ خالص سادہ کھانا ان کے لیے بہت ہی، کہتے ہیں یہ تو مریضوں کا کھانا ہے۔ مریضوں کا کھانا کیوں اچھا ہے؟ مریض کو کیوں ایسا کھانا دیا جاتا ہے کہ جو مفید ہو؟ اگر مریض کو دیا جا رہا ہے یعنی یہ کہ مفید ہے نا، مریض کی صحت کے لیے دیا جاتا ہے نا، مریض کی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو وہ کھانا دیا جا رہا ہے نا۔ تو اگر مریض کی صحت کے لیے اس کو وہ کھانا دیا جا رہا ہے تو ہم کو بھی تو مریض ہونے کا خطرہ ہے، تو ضروری ہے کہ مریض ہوں تو کھائیں، نہ مریض ہونے کے پہلے ہی کھائیں تاکہ مریض نہ ہوں، چونکہ اکثر مرض جو ہے اسی غذاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب انسان کی عادت ہو جاتی ہے، یہ بہت اہم نقطہ، جب انسان کی عادت ہو جاتی ہے ملاوٹی چیزوں کے استعمال کرنے کی، تو اس کے سامنے جب کوئی خالص چیز پیش کی جاتی ہے اسے بدہضمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مشکل ایک واقعہ پتہ نہیں آپ کے سامنے پیش کیا، فرصت بھی نہیں ہے، پیش نہ کرے تو اچھا ہی ہے، لیکن ایک جملے میں صرف کہہ کے کہ ایک انسان جس کو بہت زیادہ عادت ہو گئی تھی بدبو سوکھنے کی، اس کے سامنے جب خوشبو پیش کی گئی تو بے ہوش ہو گیا۔ سنا ہے خوب ہے، بس نہیں پیش کرتا۔ بدبو کے درمیان میں، چمڑوں کی فیکٹری کے درمیان میں رہتا تھا، وہ چلا گیا عطار کے پاس، عطر کی خوشبو، اس کو جو ہے باقاعدہ الرجی ہونا شروع ہو گئی اور بہت کچھ ہونا شروع ہو گیا، بے ہوش ہو گیا وہ۔ پھر لوگ اس کو لا کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے چلو، اس کو کیا ہو گیا، کہ کچھ نہیں ہو گیا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس کو ایک جوتا سکھا دو بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ چمڑوں کے درمیان میں رہ رہا ہے، اور ٹھیک بھی ہو گیا۔ تو ہم سب کی حالت یہ ہوتی ہے عزیزو، یہ نمونے مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ کبھی کبھی آہستہ آہستہ آہستہ، پہلی مرتبہ جب اس کو رہنا پڑا ہوگا جا کے کارخانے میں تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، جیسے گنے کی میل، ابھی ماں تھے امروہا کے پاس، گنے کی میل بہت بڑی ہے، وہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہاں پہ پورا شہر رہ رہا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عادت ہو گئی ہے اس بدبو میں رہنے کی، پہلی مرتبہ جب یہ گئے ہوں گے تو ان کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی، ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو پہلی مرتبہ جب کوئی ملاوٹ ڈالی جاتی ہے تو تکلیف ہو، لیکن آہستہ 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 ایسی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ اسی سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، اسی بدبو سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ کام دین میں ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتے 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 ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ان کے سامنے اگر خالص دین پیش کیا جائے، اگر رسول اللہ کا دین پیش کیا جائے، اگر آئمہ کا دین پیش کیا جائے، تو ان کو باقاعدہ بدہضمی ہونا شروع ہو جاتا ہے، دشمن ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں، جنگ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، بینڈ لگانا شروع کرتے ہیں، پابندیاں لگانا شروع کرتے ہیں، مجلسوں میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ملاوٹی دین کی یا خالص ناقص دین کی عادت ہو چکی ہے، یہ خالص دین سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
نعرہ سلوا
بس، رسول اللہ نے اگر ایک نہایت ہی کامل دین پیش کیا گیا تھا، یہ خدا کے لیے ڈھونڈیں، رسول اللہ کے دین کو تلاش کریں، اہل بیت کے دین کو تلاش کریں، یہ محرم ایک اچھا موقع ہوتا، البتہ ہم نے عجیب حالت محرم کی بنا دی جہاں پہ سب کچھ بیان ہوتا ہے صرف دین ہی بیان نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے اپنا پورا گھرا بھرا گھر لٹا دیا، قربان کر دیا دین کے لیے، ایک جملہ ہم کہہ کے گزر جاتے کہ امام حسین السلام نے دین کے لیے پورا بھرا گھر قربان کر دیا۔ جب امام حسین السلام نے دین کے لیے اپنا پورا بھرا گھر لٹایا ہے تو پھر وہ دین ہمارے محرم میں بیان کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیوں ہے؟ امام نے تو پورا بھرا گھر لٹا دیا دین کے لیے، اور ہم جو ہے محرم میں آ کر سب کچھ کریں لیکن دین ہی بیان نہ کریں۔ باقاعدہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ محرم میں یہ دین وین بیان نہ کریں، یہ تو آپ کسی اور موقع بیان کریں، حالت یہ ہو گئی، یہ وہی ہے، یعنی اتنی عادت ہو گئی ہے فاسد غذاؤں کے کھانے کی، اب سالم غذا کھانے کے لیے انسان تیار نہیں ہے، مشکل ہے واقعی، یہ دردناک ہے۔ لہذا جو لوگ اس کو در کرنا شروع ہو گئے، سمجھنا شروع ہو گئے، وہ آ کر ڈھونڈیں واقعی اہل بیت کے دین کو، ڈھونڈیں اہل بیت کے صحیح دین ڈھونڈیں، تاکہ صحیح رسول اللہ کے دین تک پہنچ سکے، تاکہ اللہ کے دین تک اپنے آپ کو پہنچ سکے، اور وہ ایک نہایت ہی کامل دین ہے، اور یہ امتیاز ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ اسلام نے اگر کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے، کسی کو رد نہیں کیا ہے، بلکہ اگر پرانے سارے دین کو کامل کر کے پیش کیا ہے، اور کامل جو کیا ہے وہ کس لیے کس طرح کیا ہے؟ وہ ولایت کے ذریعے سے کیا ہے۔ یہ ولایت کو آپ صرف ایک اعتقادی نقطہ سمجھ کر نہیں آگے بڑھ جائیں، یہ جو اگر کہا جائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ ہم اگر ایک جشن منا لیں گے ہو گیا ولایت کا مسئلہ حل ہو گیا، یعنی کوئی ایسی چیز پیش کی گئی ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ آج دین کامل ہو رہا ہے، ایک ایسا دین کامل ہو رہا ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، چونکہ دین کامل تو رسول جناب عیسیٰ نے بھی پیش کیا تھا، دین کامل تو جناب، ایسا تو نہیں جناب عیسیٰ ناقص دین لے کر آئے تھے، نہ کامل دین لے کر آئے تھے، جناب موسیٰ بھی کامل دین لے کر آئے تھے، لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے کامل لے کر آئے تھے، بعد کے لیے وہ کامل نہیں تھا۔ جناب ابراہیم بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے کامل دین لے کر آئے تھے، لیکن اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ کامل تھا، رسول اللہ کے زمانے میں وہ کامل نہیں تھا، لیکن رسول اللہ نے ایک ایسا دین پیش کیا کہ جو قیامت تک کامل رہے، اور اس کامل رہنے کی ضمانت کیا تھی؟ وہ تھی ولایت، وہ ولایت تھی۔ بس ولایت کو اتنا چھوٹا مسئلہ بنا کر نہ رکھا جائے کہ ہاں جشن منا لیں، خوشی منا لیں، کھا لیں پی لیں، بس اتنا، اس کے لیے رسول اللہ نے ولایت پیش کی تھی، یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ جس کو کہا جا رہا کہ آج دین کامل ہو رہا ہے؟ ہاں اب یہ دین جب آئے گا، ایسا کامل دین جس میں ولایت ہو، جس میں ولایت کا نظام ہو. نہیں معلوم پہلے کبھی گفتگو کر سکے ہیں ولایت کے موضوع پر یا نہیں، اور دوسری جگہوں پہ کی، یہاں پر مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن شاید اس پر تو اتنا کر بھی نہیں پائیں گے. لیکن اس پر ہے آپ کے سامنے علماء کی گفتگو، یہاں پہ موجود ہوگی، آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایسا کامل نظام ہوگا تو اس کامل نظام کے مقابلے میں پھر یزید بھی آئے گا، پھر بنی امیہ بھی آئیں گے، پھر بنی عباس بھی آئیں گے، پھر دوسری بھی طاقتیں آئیں گی، دوسرے لوگ آئیں گے. جن کو اللہ کا کامل نظام نہیں چاہیے وہ حتماً مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے. جب وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہاں پر جنگ کی صورتحال بھی پیدا ہو. جنگ وہیں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی کامل ہے. اگر کوئی آدمی کمپرومائز کرنے والا ہو، جو بھی کہا جائے چلو ہاں ٹھیک ہے کمپرومائز کرنے، تو وہاں جنگ کی ضرورت پیش نہیں آتی. کمپرومائز کرنا اور ہے، صلح اور ہے. صلح کو کمپرومائز کا نام نہ دیا جائے، یا اپنے کمپرومائز کرنے کو اور اپنی مصلحتوں کو صلح کا نام نہ دیا جائے. کبھی کبھی کچھ لوگ کا یہ بڑے صلح پسند ہیں. صلح پسند یعنی کیا؟ یعنی کسی بھی طرح کی آواز اٹھائی جائے اس میں جا کر کمپرومائز کر لیتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ مصلحت کے لیے کرتے ہیں. کس کی مصلحت کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی مصلحت کے لیے کرتے ہیں. خلاصہ جا کر ہوتا ہے کہاں پر؟ کہ یہ سب کچھ اپنی مصلحت کے لیے ہو رہا ہے. اگر اپنی مصلحت کے لیے کمپرومائز کیا جا رہا ہے تو یہ اس کو صلح کا نام نہیں دیا جائے. ایک جگہ وہاں وہ آتی ہے کہ جہاں پر آ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے، سختیاں اٹھانی پڑتی ہے. امیر المومنین کو مقابلہ کرنا پڑا. ضروری نہیں کہ مقابلہ ہمیشہ کفر کی دنیا سے ہو، نہ. اگر اندر سے بغاوت پیدا شروع ہو، ہونا شروع ہو، اگر اندر سے تحریف کی سازشیں ہونا شروع ہو تو وہاں پر مقابلہ کرنا پڑتا ہے. یہ کمپرومائز کی جگہ نہیں رہ جاتی، یہ کمپرومائز کا مقام نہیں ہے. لہذا اسلام کو اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ اسلام ایک اگر کامل دین لے کر اسلام آیا ہے، ایک مکمل نظام لے کر آیا ہے، اور مکمل نظام کے لیے کوشش کی ہے، تو پھر اسلام میں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. ورنہ ہر ایک کو اپنی اپنی کچھ چیزوں کو اسلام میں ویلفیئر کا کام نظر آئے گا، کچھ لوگوں کو اسلام میں عبادتیں نظر آئیں گی، کچھ لوگوں کو اسلام میں کھانا کھلانا نظر آئے گا، کچھ لوگوں کو اسلام میں کچھ اور نظر آئے گا، الگ الگ چیزیں نظر آئیں گی. لیکن اگر آ کر پورا رسول اللہ کا پورا اسلام دیکھا جائے تو اسلام میں پھر سب کچھ نظر آئے گا. کچھ لوگ اسلام میں صرف تعلیم نظر آئے گی. یہ جو صرف نظر آتی ہے وہ ناقص اسلام ہے. مشکل یہ ہے جہاں صرف نظر آئے. اسلام میں تعلیم ہے، اسلام میں اقتصاد ہے، اسلام میں سیاست ہے، اسلام میں لوگوں کی بھلائی ہے، اسلام میں عبادتیں ہیں، اسلام میں سماجی مسائل ہیں، اسلام میں اخلاق ہے، یہ سب کچھ اسلام میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں پر یہ نظر آئے کہ کسی کو تعلیم صرف نظر آ رہی ہے کہ اسلام کے نام پر صرف تعلیم دے رہے ہیں، کوئی اسلام کے نام پر صرف ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، کوئی اسلام کے نام پر اگر جو ہے جنگ کر رہا ہے، صرف جنگ کر رہا ہے، کوئی اسلام کے نام پر آ کر صرف سماجی خدمات انجام دے رہا ہے، یہ جو صرف انجام دے رہا ہے یہی مشکل ہے. یہ نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. اور یہ جو کر رہا ہے تو دوسروں کی مخالفت بھی کر رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے اسلام پورا ہے لیکن ہم سب کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ایک حصہ کر رہے ہیں، تو مشکل نہیں ہے. لیکن آ کے یہ کہتا تعلیم کا کام کرتا ہے، دوسروں کی مخالفت کرتا ہے، وہ کیا کر دیا ہے؟ ہم تو دیکھو تعلیم کا کام کر رہے ہیں اور فلاں دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، مولوی کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. مشکل یہاں پہ پیدا ہوتی، یہاں سے مشکل پیدا ہوتی. اور یہی وہ اسلام تھا جو اس زمانے میں بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور رسول اللہ اسی اسلام کے لیے. آج ایک گفتگو تھی کچھ اہل سنت طلاب کے درمیان میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہاں پہ ایک اشارے کے طور پہ یہ مطلب عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکے میں ہے مکے میں کوئی جنگ نہیں ہے. رسول اللہ کو مکے میں کوئی جنگ لڑنی پڑی نہ؟ کوئی جنگ نہیں ہے. پھر مکے سے مدینہ کیوں جا رہے ہیں؟ مدینہ جائیں گے تو جنگ لڑنی پڑے گی. رسول اللہ کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ 53 سال رسول اللہ مکے میں رہے، 53 سال میں 13 سال رسالت کے اعلان کے بعد رہے. مکے میں توہین تھی، مکے میں تہمتیں تھیں، مکے میں مشکلات تھیں، مکے میں اذیت کی جاتی تھی، مکے میں پریشان کیا جاتا، لیکن مکے میں رسول اللہ کو کوئی جنگ نہیں لڑنی پڑی. رسول اللہ کو بعد میں آ کر کتنی جنگیں لڑنی پڑی، 10 سال مدینہ کی زندگی میں، بڑی تعداد میں، حالانکہ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن ایک بڑی تعداد میں رسول اللہ کو جنگ لڑنی پڑی. ہر سال کم سے کم ایک بڑی جنگ لڑنی پڑتی تھی، لیکن بیچ بیچ میں بہت چھوٹے چھوٹے غزوے اور سریے ہوا کرتے تھے، وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں. زیادہ تعداد بتائی گئی 50 سے زیادہ، 60 یا اس سے تھوڑا آس پاس، اختلاف ہے تاریخ میں کس کو جنگ مانا گیا کس کو نہیں مانا گیا. تو رسول اللہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ مکے سے مدینے جائیں گے تو وہاں پر جنگ نہیں ہوگی؟ تو رسول اللہ وہیں مدینے میں بیٹھے رہے تھے، مدینے میں تو آخر تبلیغ کر رہے تھے، مدینے میں تو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، مدینے میں مسلمان اتنے زیادہ مسلمان مکے میں مسلمان ہو رہے تھے، مکے میں اتنے زیادہ مسلمان ہو چکے تھے کہ رسول اللہ کو پورا ڈیلیگیشن، پورا ایک گروہ بنا کر ایتھوپیا بھیجنا پڑا، خاص کر وہ مسلمان کی جو بیچارے بہت ہی غریب تھے اور ان غریبوں پر ظلم زیادہ کرتے تھے. جو بڑے خاندان کے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے سامنے تو جرات نہیں ہوتی تھی کسی کی، لیکن جو غلام اور غریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہ کفار مکہ آ کر انہیں کے اوپر سارا اپنا غصہ خالی کرتے تھے. جناب حمزہ کے سامنے کسی کو جرات نہیں ہوتی تھی، اور بڑے خاندان کے جو لوگ تھے کسی میں جرات نہیں تھی ان کے سامنے آئے. رسول اللہ کے سامنے بھی کسی کو آنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، لہذا بچوں کو بھیجتے تھے، افراد تیار کرتے تھے، چپکے سے کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ہمت نہیں بڑھتی تھی. رسول اللہ کے سامنے تلوار لے کر آنے کی کسی میں جرات نہیں تھی. شب ہجرت میں اگر تلوار لانی پڑی تو بڑی پلاننگ ان کو کرنی پڑی، سارے قبیلوں کو اکٹھا کرنا پڑا. تو مکے میں کسی میں رسول اللہ کے سامنے جنگ کرنے کی جرات نہیں ہے. رسول اللہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے رسول اللہ مکے کو چھوڑ کر جو اپنے آبا و اجداد کی سرزمین ہے، جو اللہ کے گھر کا مرکز ہے، جو ابراہیم کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جہاں سے زمین بننا شروع ہوئی، جب زمین کی ابتدا وہاں سے ہوئی. بہت ساری فضیلتیں مکے کو حاصل تھیں، اور رسول اللہ کو معلوم ہے کہ بعد میں بھی مکے کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی، تو ایسی سرزمین کو رسول اللہ نے کیوں چھوڑا؟ اور جبکہ معلوم ہے کہ یہاں سے چھوڑ کے جائیں گے تو بعد میں جنگیں ہوں گی، تو یہیں پر نہیں بیٹھے رہیں، یہیں پر تبلیغ کرتے رہیں، یہیں پر لوگوں کو ہدایت کرتے رہیں. ابھی 200-400 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، 10 سال اور ہدایت کریں گے، 1000-2000 لوگ ہو جائیں گے. اتنا کافی نہیں تھا رسول اللہ کے لیے؟ ہمارے جیسے مولوی کے لیے اتنا بہت کافی ہے، بہت کافی ہے اتنا. ایک آدمی بھی ہو گیا، ارے دیکھو میں نے کیا کر دیا، میری ہدایت کی وجہ سے، میری تبلیغ کی وجہ سے فلاں آدمی جو ہے مومن ہو گیا، دین بدل دیا، نماز پڑھنے لگا، فلاں کرنے لگا. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت، لیکن رسول اللہ کے لیے؟ رسول اللہ مکے کو چھوڑ کر، آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ مکے کو چھوڑ کر آرام کی زندگی کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہمارا تصور ہے، یہ غلط تصور ہے. رسول اللہ مکے کی زندگی کو چھوڑ کر اور سخت زندگی کی طرف جا رہے ہیں. مکے میں تو بہت کریں گے، اگر کچھ کوڑا ڈال لیں گے، کچھ شرارت کریں گے، کچھ پریشان کریں گے، لیکن مدینے آنے کے بعد تو تلواریں لے کر آ جائیں گے، یہ لشکر بنائیں گے، جنگ کریں گے، بار بار حملہ کریں گے. تو رسول اللہ کیوں مکے سے مدینے جا رہے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال، یہ اہم سوال اور جگہ پر بھی قائم کر چکے ہیں. اصل ہجرت کرنے کی رسول اللہ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ عام طور سے ذہنوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ اس لیے چلے گئے کیونکہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا، ہے یہ ذہن میں؟ کیونکہ بعض جگہ ہم نے پوچھا، لوگوں نے جواب میں بھی یہی کہا کہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا اس لیے رسول اللہ چلے گئے. واقعاً ایسا ہی تھا؟ یعنی واقعاً رسول اللہ کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہو گیا تو 53 سال کے رسول اللہ اپنے 23 سال کے بھائی کو اپنے بستر پہ سلا کے چلے گئے کہ میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ. یہ ہے رسول اللہ؟ یہ سوال ہے. 40 لوگوں نے آگے تلوار چوک. ہجرت ایک اہم واقعہ ہے. اسلامی سال کا نام ہجرت سے شروع کیا گیا، جبکہ تاریخ اسلام میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے، لیکن جب سال کا نام رکھنا ہوا یہ امیر المومنین کی خود پیش نہاد تھی، امیر المومنین نے یہ پیش کیا تھا. یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں ہوا، البتہ چونکہ مسلمانوں کو مشکل ہو رہی تھی سال کو کیسے گنا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں سے ختم کیا جائے، پہلے عام الفیل چل رہا تھا اس کا حساب کتاب لگانا مشکل تھا، تو کہا کہ ہمارا مسلمانوں کو خود ایک سال ہونا چاہیے. کہاں سے شروع کیا جائے، لوگوں نے مشورہ دیا بعثت سے شروع کریں، یہاں سے شروع کریں، جنگ بدر سے شروع کریں، جو بہت بڑے بڑے واقعات تاریخ اسلام میں ہوئے تھے. امیر المومنین سے پوچھا گیا، امیر المومنین نے کہا کہ ہجرت سے شروع کریں، تاریخ سال کا آغاز ہجرت سے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی نگاہ میں ہجرت بہت بڑا واقعہ ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہجرت بڑا واقعہ ہے کہ رسول اللہ کے بستر پہ جان دینے کے لیے سو گئے تھے، نا، امیر المومنین کو یہ نہیں سمجھیں. امیر المومنین اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں سال کا آغاز رکھوانا چاہتے ہیں، یہی وہ مشکل ہے کہ اپنے آپ سے امیر المومنین کو نہیں سمجھیں. اگر ہم اپنے اعتبار سمجھتے ہیں، چونکہ ہم نے یہ کام کیا لہذا یہ ہونا چاہیے ذکر، ہم نے اذہ خانہ بنوا دیا، ہم نے مسجد بنوا دی، لہذا یہ یاد رکھا جائے. معاذ اللہ امیر المومنین ایسے نہیں ہیں، کیونکہ اتنی بڑی قربانی دی تھی شب ہجرت، رسول اللہ کے بستر پہ سوئے تھے، لہذا شب ہجرت کے نام پر جو ہے سال کا آغاز ہو. یہ بھی اگر یہ تصور بھی آ رہا ہے تو امیر المومنین کے حق میں ناانصافی کر رہا ہے انسان، یعنی امیر المومنین کی معرفت نہیں اس کو. پھر کیا وجہ تھی کہ امیر المومنین نے ساری تاریخوں کو چھوڑ کر، اہم ترین تاریخوں کو چھوڑ کر آ کر ہجرت کی پیشنہاد کی، ہجرت سے سال کا آغاز ہو؟ یہ وہاں سمجھ میں آئے گا جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ نے ہجرت کی تھی کیوں. اگر ہمارے ذہنوں میں یہ کہ رسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کر کے گئے تھے، کہ عام طور سے یہی ذہنوں میں ہوتا ہے کہ 40 قبیلے کے لوگوں نے آ کر تلواریں لے کر رسول اللہ کو گھیر لیا تھا، رسول اللہ کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی، اب رسول اللہ کیا کرتے؟ رسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے چلے گئے، مدینے چلے گئے، اور جاتے جاتے امیر المومنین کو وہاں بستر پر سلا کے چلے گئے. جس اعجاز سے خود جا رہے تھے اسی اعجاز سے امیر المومنین کو بھی لے کے جا سکتے تھے، کیا مشکل، اور لوگوں کو لے کے جا سکتے تھے. خود اس وقت رسول اللہ کی عمر ہے 53 سال، پتا ہے نا آپ کو، یہ سب کو معلوم ہے. اور امیر المومنین جو رسول اللہ کے صرف بھائی نہیں ہیں بلکہ اولاد سے بڑھ کر ہیں. بعض مسائل میں بعض روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ امیر المومنین کو رسول اللہ کتنا چاہتے تھے، جناب زہرا سے بھی زیادہ چاہتے ہیں بعض مقامات کی بنیاد پر. جس کو اس قدر چاہتے ہیں، کیا یہ تصور بھی ہم، اگر ہم بھی ہوں گے، اگر ہماری جان کو خطرہ ہوگا تو ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں گے، لیکن اپنے بھائی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے. آپ بھی ایسا نہیں کریں گے، کریں گے یہ؟ اور وہ ایک ایسا بھائی جس کو خود پالا ہو اپنے ہاتھوں سے، خود پوری زندگی اپنے ہاتھوں سے، یہ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. پھر رسول اللہ کیوں گئے تھے؟ رسول اللہ 40 تلواروں سے ڈر کر نہیں گئے تھے، رسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے گئے تھے. اور وہ اسلام کی حفاظت کس طرح کرنی تھی؟ جانا تھا رسول اللہ کو، جانے کا پہلے ہی سے جانے کی تیاری تھی. یہی نقطہ ہے جو بہت غور کریں کہ کہاں پر جنگ کی ضرورت لازم ہو جاتی ہے، جہاں صلح ضروری ہے وہیں پہ جنگ کیوں ضروری ہو جاتی ہے. کیوں رسول اللہ جنگ کا خطرہ مول لے رہے ہیں؟ کیوں رسول اللہ مکے کے چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں؟ کیوں حتماً وہاں پہ جنگ ہوگی، رسول اللہ کو پتہ ہے جنگ ہوگی، لیکن یہ کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں رسول اللہ موجود تو ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت تو پا رہے ہیں، بہت اچھے لوگ مکے میں موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی زیادہ اچھے لوگ مکے میں شروع میں موجود تھے. مکے میں جو لوگ اسلام لا رہے تھے اس میں اکثر وہ لوگ تھے کہ جو بہت ہی قربانیوں کی وجہ سے اسلام لا رہے تھے، معمولی کام نہیں تھا مکے میں اسلام لانا. قرآن کہتا ہے، قرآن نے باقاعدہ فرق کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے کے مسلمان اور ہیں، ہجرت کے بعد کے مسلمان، یا فتح مکہ کے پہلے کے مسلمان اور ہیں، فتح مکہ کے بعد کے مسلمان اور ہیں. جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں وہ خطرات کو مول لینے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں. فتح مکہ سے پہلے عالم اسلام کے حالات اتنے مشکل میں ہیں کہ حتمن خطرات ہیں, حتمن جنگ ہے, حتمن قربانیاں ہیں, حتمن زخم ہے. ہاں فتح مکہ کے بعد اب اسلام اتنا پھیل چکا ہے, یدخلون فی دین اللہ افواجا, اب مشکل نہیں ہے. اب اگر جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ اسلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں, اسلام کی قدرت کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں, اسلام کے اقتدار میں شریک ہونے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں, اسلام کے اقتدار سے خود اپنے لیے منفعت اٹھانے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں, لیکن فتح مکہ سے پہلے ہونے والے مسلمان اس میں اکثر لوگ, اکثر البتہ ہم سب کو نہیں کہتے, اکثر لوگ ایسے تھے, یعنی اکثر یعنی اکثریت قاطع بڑی اکثریت وہ تھی کہ جو واقعی قربانیوں کے لیے مسلمان ہوئے تھے, قربانیوں کے لیے ہجرت کی تھی, قربانیوں کے لیے وطن چھوڑا تھا, یہ خود قربانی تھی کہ اپنا گھر بار عزیز رشتہ دار سب کو چھوڑ کر چلے آئے تھے. وہ رسول اللہ کس لیے آئے تھے؟ رسول اللہ, بہت توجہ کریں عزیز, رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ مکے میں اگرچہ وہ ابراہیم کا مکہ تھا, اگرچہ خانہ خدا وہاں پر تھا, لیکن مکے میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی کہ وہاں پورے کامل اسلام کو پیش کیا جا سکے. اور کامل اسلام کب ہوتا ہے؟ جب ایک نظام کی شکل میں پیش کیا جائے. کامل اسلام صرف نصیحتوں کی شکل میں نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہو پائے گا. وہ نصیحتوں والا اسلام ہم کو بھی ممکن پسند ہو لیکن یہ کامل اسلام نہیں بن سکتا. نصیحتوں کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے, اچھے لوگ مسلمان ہو گئے تھے, لیکن یہ رسول اللہ کے لیے کافی نہیں تھا. لہٰذا رسول اللہ مکے سے کبھی نکل رہے ہیں باہر طائف جا رہے ہیں کہ ممکن ہے طائف کی زمین آمادہ ہو, دیکھا طائف کی زمین بھی آمادہ نہیں ہے, مکے میں بھی آمادگی نہیں ہے, طائف میں بھی آمادگی نہیں تھی, وہاں بھی لوگوں نے پتھر مارا, رسول اللہ کو وہاں سے آنا پڑا. ڈر کے مارے نہیں, آمادہ نہ ہونے کی بنیاد پر آنا پڑا. لیکن مدینہ کے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ آمادہ ہیں. لہذا یوں نہیں تھا کہ رسول اللہ اپنے جان کے خطرے کی وجہ سے مدینے چلے گئے اور پھر مدینے میں جا کر لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کیا اور وہاں سب کے سب مسلمان ہو گئے, نہیں, بلکہ اس کے برعکس مدینے میں رسول اللہ کے جانے سے پہلے ہی سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے. یہ 40 تلواریں, یہ نہیں اس لیے نہیں رسول اللہ نے ہجرت کی کہ لوگوں نے 40 تلواریں لے کر آ کر رسول اللہ کو گھیر لیا ہے لہٰذا رسول اللہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں, بلکہ اس کے برعکس تھا کہ لوگوں نے 40 تلواریں لے کر گھیرا ہی اس لیے تھا کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ مکہ چھوڑ کر جانے والے ہیں. یہ تاریخ کی حقیقت کو جا کر پڑھیں, ان کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ رسول اللہ نے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے, لوگ جانا شروع ہو گئے اور رسول اللہ اب خود بھی مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ بالکل معاملہ الٹا معاملہ ہے, جان کے ڈر کے مارے نہیں, تلواروں کی وجہ سے نہیں رسول اللہ گئے, بلکہ تلواریں رسول اللہ کے جانے کی وجہ سے آئیں کیونکہ ان کو خبر ہو گئی تھی کہ رسول اللہ جا رہے ہیں. اور یہ کام پہلے سے ہو رہا تھا, 3 سال سے یہ کام چل رہا تھا. آئے دو لوگ, آئے مسلمان ہو کے گئے. یہ واقعہ تو آپ کو سنا ہوا ہے, واقعہ ہم نہیں جانا چاہتے واقعات کی تفصیل میں نہیں, کہ عام طور سے ہوتا یہ تھا کہ جو بھی مکے آتا تھا کعبے کے طواف کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, جو پہلے بھی حج چل رہا تھا, تو یہ بہے باہر ہی دروازے پہ کعبے میں آ کر لوگ ان کے کانوں میں روئی ڈال دیتے, کہتے کہ جاؤ, جا تو رہے ہو, جا کر اپنا حج کرنا, لیکن دیکھو وہاں کانوں سے روئی نکالنا نہیں, وہاں پر ایک ایسا جوان موجود ہے کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ تم ممکن ہے اس کے جادو میں پڑ جاؤ. یہ تھی مشکل, سننے نہیں دیا جا رہا تھا, بات سننے پر پابندی تھی. یہ بات سننے پر پابندیاں آیت جو کی جاتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ باطل کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا لہذا وہ حق بات نہیں سننے دیتا, پابندی یہی ہوتی ہے, نہیں جاؤ فلاں جگہ, نہیں جاؤ فلاں مجلس میں, نہیں جاؤ فلاں کی بات نہیں سنو. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے کہ اگر سن لیں گے تو ممکن ہے کہ ہاتھ سے نکل جائے, لہذا یہ کان میں سب کے روئی ڈالی جاتی تھی. ایک آدمی نے اپنے کان کی روئی باہر نکال دی کہ اب جب یہاں آئے ہی ہیں تو سنیں دیکھیں کیا کہتا ہے یہ آدمی. ایک ہے کعبے کے ارد گرد نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک آدمی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ روئی نکالیں, دیکھیں کیا کہتے ہیں, بات تو سنیں. اور ایک آدمی کے روئی نکالنے کا اثر یہ ہوا کہ پورا مدینہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. کاش کہ یہ روئیاں نکالی جائیں سب کے کانوں سے, سب نے ڈال رکھی ہے, نہیں سننے دے رہے ہیں, حق بات سننے نہیں دے رہے ہیں, آنے نہیں دے رہے ہیں. پھر ایک نے سنی, پھر لا کے خبر دی, اور لوگ آئے. پہلے دو لوگ آئے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے گئے. پھر اگلے سال چونکہ حج ہی کے موسم میں آتے تھے, چھ لوگ آئے وہ بیعت کر کے گئے, تسلیم ہو کر, سن کر کلام خدا سنتے تھے. کلام خدا کا یہ اثر ہوتا تھا, چونکہ آمادگی تھی, آمادگی ہو تو کلام خدا اثر کرتا ہے, آمادگی نہ ہو تو کتنا بھی پڑھا جائے اثر نہیں کرے گا. سیزو دل سخت ہو جاتے ہیں, جھوٹی جھوٹی باتیں سن کے, نازیبا باتیں سن کے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. جب سخت ہو جاتا ہے تو حق باتیں بھی اثر نہیں کرتی. حرام کھا کر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, جب دل سخت ہو جاتا ہے تو امام حسین اسلام کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی, رسول اللہ کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی, کیونکہ دل سخت ہو گیا. جیسا چھ لوگ آئے, چھ مسلمان ہو گئے, بارہ لوگ آئے, بارہ, یہ پہلے ہی سے رسول اللہ کا کام چل رہا تھا, رسول اللہ کی پلاننگ چل رہی تھی. رسول اللہ بیٹھے نہیں تھے خوش ہو کے, کتنے لوگ تو ہمارے مسلمان ہیں, ہمارے پر جان دینے کو تیار ہیں, لہٰذا ہم بھی بیٹھے رہیں. ذہن میں رہے رسول اللہ ہم جیسے نہیں تھے, رسول اللہ آئے تھے قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے, اور اللہ کے دین سے چند نصیحتوں سے نہیں پھیرنے والا ہے. اللہ کے دین اگر دنیا میں قیامت تک باقی رہنا ہے تو اس کے لیے ایک الہی نظام چاہیے, ایک الہی سسٹم چاہیے, اور الہی سسٹم کے لیے مکے کی زمین آمادہ نہیں ہے. اپنی سرزمین ہے, اپنے آبا و اجداد کی سرزمین ہے, لیکن یہ آمادگی نہیں رکھتی. لہذا اپنی محبوب ترین زمین کو رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مدینے کے لوگ آمادہ ہو چکے ہیں. لہذا رسول اللہ نے بھیجا ان لوگوں کو, وہ لوگ گئے. پھر آخری مرتبہ جب بارہ لوگ جانے لگے تو ساتھ میں ایک مبلغ بھی رسول اللہ نے بھیجا, جناب مصعب نام کے مبلغ, وہ گئے. انہوں نے جا کر وہاں کے قبیلوں کے سرداروں کو لوگوں کے درمیان میں جا کر قرآن کی آیتیں سنائیں, چونکہ اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. سو قرآن کی آیتوں کا اتنا اثر تھا اور اتنا آمادگی تھی ان لوگوں میں, اور اس قدر اثر کرتی تھی قرآن کی آیتیں کہ پورا مدینہ تبدیل ہوتا چلا گیا, کامل مدینہ. اب یہ مدینہ یہودیوں کو البتہ چھوڑ کر, یہ بحث دوسری جگہ بھی نہیں کر پائے ہیں, یہاں بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ تبدیلی, یہ اثر, یہ آمادگی پیدا کیسے ہوئی تھی. یہ ایک جملہ ہم سر کہہ کے آگے بڑھ جائیں, یہ ساری آمادگی اصل میں انہیں یہودیوں نے پیدا کی تھی. ایک عجیب مشکل یہ بھی ہے, یہ مکے کے کافروں میں جو آمادگی پیدا ہوئی تھی رسول اللہ کی بات قبول کرنے کی, آمادگی یہودیوں نے پیدا کی تھی, لیکن وہ خود اسلام قبول نہیں کر سکے, سب کافر مسلمان ہو گئے. اور آمادگی کہاں سے پیدا کی تھی؟ یہ کہہ کر کہ ایک رسول آنے والا, ایک رسول آنے والا, ایک اللہ کا نبی آنے والا, خود ہی انہوں نے کہا تھا. یہ سارے یہودی آئے ہی تھے مدینے, اس لیے مدینے آئے تھے, مدینے یثرب میں, پہلے مدینہ نام نہیں تھا, پہلے یثرب نام تھا. یثرب میں کوئی بستی ہی نہیں تھی, نہ کافر رہتے تھے نہ یہودی رہتے تھے, کوئی نہیں رہتا تھا. یہودی لوگ آئے یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پر اس سرزمین پر نبی آنے والا ہے, اللہ کا نبی آنے والا ہے, اور ہم آئے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے. ان قبیلوں کا وہاں سے گزر ہوا, کاروان لے کر جا رہے, دیکھا یہاں کچھ آبادی آ گئی, کہا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں ہمارا نبی یہاں پہ آنے والا ہے. پھر وہ قبیلے وہ بھی آ کر وہاں پہ ٹھہر گئے, جب دیکھا کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے یہ بھی آ کے ٹھہر گئے, اور یہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی چلی گئی, کافروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی, یہودیوں کی تعداد کم تھی. یہ پھر یہ لوگ کافر لوگ یہودیوں کو تھوڑا پریشان کرتے تھے, چونکہ وہ پڑھے لکھے تھے زیادہ, بہرحال انبیاء کے خاندان سے تھے, بنی اسرائیل کے خاندان سے تھے, مال دولت بھی ان کی زیادہ تھی, یہ لوگ تھوڑا پریشان کرتے تھے. اب ان کے پریشان کرنے کی وجہ سے وہ لوگ بار بار آ کر یہ ان کے اوپر دھوس اپنی جماتے تھے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ, یہ جملہ بولتے ہیں نہیں, کہ ٹھیک ہے ہمیں پریشان کر لو, لیکن دیکھو ہمارا نبی آنے والا ہے. یہ بار بار اتنا زیادہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا نبی آنے والا ہے, ہمارا نبی آنے والا ہے. پھر جب یہ نبی آیا تو چونکہ ان کی خاندان سے نہیں آیا تھا, لہذا یہودیوں میں سے چار لوگ بھی صحیح مسلمان نہیں بن پائے, پورا کفار مدینہ سب کے سب مسلمان ہوئے, سب. بعض منافقین جو تھے وہ بھی مجبوراً ان کو بھی اسلام کا اظہار کرنا پڑا, تھے بعض منافقین لیکن ان کو بھی اسلام کا اظہار کرنا پڑا. تو باعث یہ بنے تھے, یہ یہودی باعث بنے تھے ان کے مسلمان ہونے کی. لیکن جب سب کے سب رسول اللہ کے آنے سے پہلے مسلمان ہو گئے, اور مکہ نہیں مسلمان ہونے کو تیار تھا، آمادہ نہیں تھا، تو رسول اللہ نے اصل میں ایک اسلامی الہی نظام قائم کرنے کے لیے مکے کی پاکیزہ زمین کو چھوڑ کر مدینہ کی زمین کو پاک کیا. مدینہ کچھ نہیں تھا، آج مدینہ ہے بہت کچھ، آج وہاں پر رسول اللہ دفن ہے، آج وہاں پر آئمہ دفن ہے، رسول اللہ کی حکومت کا مرکز رہا، اس لیے آج اس زمانے میں کچھ نہیں تھا. لیکن مکے کی پاکیزہ زمین کو چھوڑنا پڑا کیوں؟ اس لیے کہ مکے کی زمین ضرور پاک ہے لیکن یہاں کے لوگوں میں وہ پاکیزگی نہیں ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. ان میں اتنی پاکیزگی نہیں ہے کہ اسلامی نظام کو، الہی نظام کو قبول کر سکیں. پھر رسول اللہ نے مدینہ کو اختیار کیا، مدینہ میں آمادگی تھی بس اس کام کے لیے، ایک ایسی سرزمین کی جہاں پر اسلامی نظام کو قائم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ اپنی بھی جان دینے کو تیار ہو سکتے ہیں، اپنے بھائی کی بھی جان دینے کو تیار ہو سکتے ہیں، سب کچھ دینے کو تیار ہو سکتے ہیں. بس ہماری گفتگو ابھی، فرصت اور زیادہ نہیں رہ گئی، اس پر اب آپ زیادہ غور کریں گے. پہلے بھی ہم نے عرض کیا، حتماً ضرور نہیں کہ آپ ساری باتوں کو مان لیں، سوال پیدا ہو تو حتماً سوال بھی کریں، لیکن جا کر تاریخی مطالعہ کرنا چاہیں تو تاریخی مطالعہ بھی کریں. تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے، نتیجہ لینے والے جو اس سے نتیجہ لیں، تاریخ کو جس رخ سے پیش کیا جائے گا ویسے ہی نتیجہ آئے گا. تاریخ میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ 40 قبیلے کے لوگوں نے آ کر رسول اللہ کو گھیر لیا تھا، اب ہم چاہیں تو اس سے رسول اللہ کو معاذ اللہ وہ بنا دیں کہ ڈر کے مارے چلے گئے، اور ہم چاہیں تو رسول اللہ کی وہ حقیقی تاریخ پیش کریں کہ رسول اللہ کی پہلے ہی سے یہ آمادگی تھی کہ مکے کی زمین اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کے لیے تیار نہیں ہے، مدینہ کی زمین اسلامی حکومت کے لیے تیار. اب وہ مسلمان کہ جو اسلام کو ناقص سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حکومت سے کیا تعلق ہے، اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے، وہ اس ایسے رسول اللہ کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ یہی کہیں گے نہیں رسول اللہ اس لیے نہیں آئے، لیکن رسول اللہ جب آئے تو کیا کیا؟ رسول اللہ نے اس چھوٹے سے مدینہ میں آ کر پورا ایک کامل اسلامی نظام قائم کیا. اگر رسول اللہ مدینہ میں بھی آ کر صرف نصیحتیں کر رہے ہوتے تو کوئی بھی جنگ پیش نہیں آتی. اگر رسول اللہ آ کر صرف لوگوں کو مدینہ میں نماز پڑھاتے اور چند اخلاقی باتیں کرتے اور چند نصیحتیں کرتے تو کسی بھی جنگ کی ضرورت نہیں تھی. جنگ اس لیے پیش آئی کہ رسول اللہ نے اس چھوٹے سے مدینہ میں آ کر الہی نظام قائم کر دیا، ایک اسلامی حکومتی نظام اور مکمل نظام. کوئی مذاق میں بھی نہیں، پردھان یا چودھری جیسا نظام نہیں کہ ہر بستی میں کچھ لوگ ہوتے، باقاعدہ سزائیں دیتے تھے، دیت ہوتی تھی، قصاص ہوتا تھا، حکم ہوتا تھا، جہاد ہوتا تھا. ہاں جب ایک ایسا نظام قائم کیا جائے گا تو وہاں پر پھر لازم ہے کہ کبھی صلح حدیبیہ کی جائے گی اور کبھی جنگ بدر کی جائے گی، یہ دونوں کا لازمہ ہے، نظام کا لازمہ ہے. جنگ بدر، بس جنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو جنگ کی جائے گی. جنگ پسند نہیں ہے، جنگ روکنا چاہتے ہیں. جنگ روکنے کے لیے رسول اللہ نے آ کر حتیٰ یہودیوں سے صلح کی. یہودی جو دشمن تھے رسول اللہ کے، لیکن رسول اللہ نے باقاعدہ معاہدے لکھے گئے کہ نہ تم ہمارے مسائل میں دخل اندازی کرنا، نہ ہم تمہارے مسائل میں دخل اندازی کریں گے، نہ تمہیں اذیت پہنچائیں گے نہ تمہیں اذیت پہنچانا، اور آ کر رہو، زندگی گزارو، اسلام کا قانون ہے. یہودی جتنے بڑے دشمن تھے، قرآن کہتا ہے لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا والیہود والذین اشرکوا، تم مومنین کا سب سے بڑا دشمن اگر کسی کو پاؤ گے تو یہودیوں کو پاؤ گے، قرآن کہتا ہے. لیکن اتنا بڑا دشمن ہوتے ہوئے بھی اگر وہ میدان جنگ میں نہیں آ رہے ہیں تو رسول اللہ نے ان کے ساتھ بھی معاہدہ لکھ لیا کہ ٹھیک ہے تم اپنی زندگی جیو، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر کب جنگ کی رسول اللہ نے؟ وہ اب تاریخ جا کر پڑھیں، اب یہاں پر فرصت نہیں. وہ بھی سب کو ایک ساتھ نہیں، الگ الگ قبیلوں، جب بھی جس قبیلے نے خیانت کی اور جس طرح کی خیانت کی اس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا. لیکن پہلے رسول اللہ نے خود اپنی طرف سے نہیں کہ تم تو ہمارا انتظار کر رہے تھے، تم تو اتنے سالوں سے نبی کے انتظار کر رہے تھے. قرآن کہتے یعرفون کما یعرفون حکما یعرفون ابناہم، یہ رسول اللہ کو اور قرآن کو اور حق کو اتنا پہچانتے تھے یہ یہودی کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم تو ہمارا انتظار کر رہے تھے، اب تم ہماری بات نہیں مانتے تو آؤ تم سے جنگ کریں گے. رسول اللہ کو جنگ نہیں کرنا ہے، لیکن جنگ کرنے کے لیے اگر کوئی آئے گا تو رسول اللہ نے پھر بدر جیسی جنگ کی، ایک نمونہ جنگ ہے. احد جیسی جنگی، خندق جیسی جنگی، خیبر جیسی جنگی، حنین جیسی جنگی، جو یہ بڑی بڑی جنگیں ہیں، بیچ بیچ میں بہت چھوٹی چھوٹی جنگیں اور ہوتی رہیں۔ لہذا وہ نبی جو ہم نے مولویوں کے ذریعے سے سمجھا ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا، وہ میدان جنگ میں کیسے نظر آئے گا۔ لیکن اگر نبی کے ذریعے سے سمجھا جائے دین کو تو وہاں پر سب کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اس کی جو بنیادیں ہیں، لیکن اس پر آپ جو ہے وقت تمام ہو گیا، اس پہ آپ زیادہ غور کریں گے کہ رسول اللہ کی ہجرت کی اصلی وجہ کیا تھی۔ یہ میں نے مختصر طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دیا، کیوں ہجرت کی، کیوں اتنی سختیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں، کیوں جنگ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کافروں نے یہ سمجھا کہ جب تک رسول اللہ مکے میں تھے ہمارے اختیار میں تھے، ہم جو کچھ کرتے تھے تکلیف پہنچاتے تھے، اذیت کر، لیکن بہرحال ہماری نگاہوں کے سامنے تھے۔ اگر یہ ہماری نگاہوں سے دور چلے جائیں گے اور پہلے سے لوگ وہاں مسلمان ہو چکے ہیں تو اب یہ حکومت بنا لیں گے، حکومت بنانے کے بعد پھر مشکل ہوگی۔ لہذا انہوں نے اس حکومت کو روکنے کے لیے ساری جنگیں جو کافروں نے کی ہیں وہ رسول اللہ کی نصیحتوں کو، نماز کو روکنے کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ کی حکومت کے اثرات کو روکنے کے لیے جنگیں کی۔ اور یہی وہ چیز تھی جو رسول اللہ غدیر میں دے کے جانا چاہ رہے تھے، جو آج تک سمجھی نہیں گئی، یہی چیز تھی جو دشمن کو وہاں بھی کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینہم، آج کافر مایوس ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ اب وہ چیز دے کے جا رہے ہیں جو اگر مدینے میں قائم کی تھی، لیکن رسول اللہ نے وہ تو دے دیا، اس حکومت کو نہ شیعہ سمجھ پایا نہ سنی سمجھ پایا۔ یہ نہ کہ صرف سنی لوگ ولایت کو نہیں جانتے، نا ہم کتنا ولایت کو سمجھے ہوئے ہیں، ہم کتنا سمجھے ہوئے ہیں۔ آج الہی نظام اگر قائم ہو گیا ہم کتنا حامی ہیں۔ اہل سنت میں اتنے دشمن الہی نظام کے نہیں ہیں مخالف جتنا شیعوں میں موجود ہیں۔ اہل سنت تو آج تک تعریف کر رہے ہیں کہ امام خمینی کیا کام کر کے چلے گئے جو ہم نہیں کر پائے تھے۔ ہم ایک عرب سے زیادہ، ڈیڑھ عرب سنی ہو کر یہ کام نہیں کر پائے تھے، اور امام خمینی اتنے کم لوگوں کے ساتھ آ کر ایک الہی نظام قائم کر کے چلے گئے۔ وہ تو تعریف کر رہے ہیں جو منصف ہے، اکثر لوگ تعریف کر رہے ہیں، لیکن نہایت ہی بغض بھرا ہوا ہے۔ ہم شیعوں میں ایسے افراد کو دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کہ جن کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے بغض بھرا ہو۔ کیوں؟ امام خمینی ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ساری دشمنی اس لیے ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ایک الہی نظام قائم کر دیا۔ البتہ بہت سارے لوگ نادانی کی بنیاد پہ ہم سب پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں، چونکہ شاید صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا ہے، لیکن اصل ماجرا یہ ہے عزیزو۔ تو یہ نہ غدیر میں سمجھ میں آیا تھا، نہ غدیر کے بعد سمجھ میں آیا، نہ آج بہت سارے لوگ سمجھنے کو تیار ہیں۔ اور جب یہ سمجھ لیں گے تو رسول اللہ نے جو مدینے میں اثر دکھایا تھا وہ اثر آج بھی دکھنا شروع ہو جائے گا۔
نعرہ صلوات،
پھر امام حسین علیہ السلام نے قربانی کس لیے دی تھی؟ امام حسین علیہ السلام بھی مدینے میں بیٹھ کے اگر نصیحتیں کرتے تو کوئی آ کر امام حسین علیہ السلام کو روکتا نہیں، نصیحتوں سے کوئی نہیں روکتا، اخلاقی باتیں کرنے سے کوئی نہیں روکتا۔ لیکن یہ جانتی ہے بنی امیہ کی حکومت کی حسین ابن علی صرف نصیحتیں کرنے والے نہیں ہیں، حسین ابن علی کی نگاہ میں ہمیشہ رسول اللہ کی حکومت ہے۔ یہ نقطہ ہم تفصیل تو دوسری جگہ سے کر چکے ہیں، یہاں پہ نہیں پیش کر پائیں گے، کہ ہمیشہ ائمہ کی نگاہ میں ہمیشہ رسول اللہ کی حکومت تھی۔ کیوں بنی امیہ سے اور حاکموں سے اور بنی عباس سے تمام کمزوریوں کے باوجود، تعداد کے کم ہونے کے باوجود، زندانوں میں رہنے کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، شہادتوں کے باوجود، ہر امام حاکموں کے مقابلے میں کیوں کھڑا ہوا تھا؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں ہمیشہ رسول اللہ کی حکومت میں آ رہی۔ اور تاریخ میں شیعت بھی ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں اس لیے کھڑی رہی کیونکہ شیعوں کی نگاہ میں ہمیشہ رسول اللہ کی حکومت میں آ رہی، اگرچہ جو صحیح شیعت ہے، ائمہ کی اگر شیعت ہے، ہماری شیعت بنائی ہوئی نہیں، اگر ائمہ کی شیعت ہے تو جس طرح سے ائمہ کی نگاہ میں ہمیشہ معیار رسول اللہ کی حکومت تھی، جس طرح سے ائمہ کی نگاہ میں ہمیشہ معیار امیر المومنین کی حکومت تھی، اسی طریقے سے حقیقی شیعت کی نگاہ میں بھی ہمیشہ معیار رسول اللہ کی حکومت اور امیر المومنین کی حکومت تھی۔ لہٰذا یہ جنگ ہوتی رہی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے مدینے میں مشکل تھی تو یمن چلے جاتے، کہیں اور چلے جاتے، لوگ کہہ بھی یہی رہے تھے کہ جائیں آپ نصیحتیں کریں، آپ اچھی باتیں کریں، آپ تبلیغ کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام کو صرف تبلیغ نہیں کرنا تھا، امام حسین علیہ السلام ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یزید کے مقابلے میں کھڑے کیوں ہیں، کسی حکومت کے مقابلے میں کیوں کھڑا ہوا جاتا ہے، حکومت کے مقابلے میں کیوں کھڑا ہوتا ہے، یہ بنیادی سوال ہے، کیوں کوئی کسی حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ حکومت ہمیں قبول نہیں ہے، اگر یہ حکومت قبول نہیں ہے تو پھر چاہتے کیا ہیں آپ؟ سوال آگے بڑھنا چاہیے نا، اگر یزید کی حکومت قبول نہیں ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کچھ چاہیے نا، کوئی حکومت چاہیے جس کو ہم چاہتے ہیں نا، ایسے تو نہیں کہ ہم یزید کی حکومت قبول نہیں ہے لیکن ہم کچھ نہیں چاہتے، صرف یزید کو مارنا چاہتے ہیں، یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں مقصد ہے، یزید کو مارنا مقصد تو نہیں ہے اور مارا بھی نہیں، یزید کے حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہونا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہماری نگاہ میں کوئی اور معیار ہے حکومت کا، یہ حکومت نہیں چاہیے تو کوئی اور حکومت چاہیے، کون سی حکومت چاہیے؟ وہ ہے رسول اللہ کی حکومت معیار، یعنی الہی نظام، ہاں اس کے لیے، اتنے بڑے مقصد کے لیے، تو الہی نظام میں ہوتا کیا ہے، ابھی یہ وقت نہیں رہا، اتنے بڑے مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی جا سکتی ہیں، یہ کہ امام حسین علیہ السلام صرف اپنی جان دینا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے عزیزو، جان دینا کبھی مقصد نہیں ہوتا، جان دینے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، آئمہ نے اپنی جانیں دیں، آئمہ کا جان دینا، جان دینا مقصد نہیں ہے، آئمہ کی زندگی بھی مقصد کے لیے ہے، جان دینا بھی مقصد کے لیے، امام حسن علیہ السلام کو بہت زیادہ اس وقت اگر اپنے کوئی ایک عام انسان کے اعتبار سے سوچے، ایک شریف انسان کو آ کر ایک باطل انسان کے سامنے آ کر جنگ کر کے اپنی جان دے دینا بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن اس وقت ہمیں امام حسن اپنی جان نہیں دے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جان دینے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، جان دینے سے مقصد چلا جائے گا، سن 51 ہجری میں، سن 41 ہجری میں، یعنی 45 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کا جان دے دینا بہت ہی آسان کام تھا، ایسے صلح کے سامنے، ایسی صلح جو کی، ایسی صلح نہایت ہی دردناک تھی، امام حسن علیہ السلام کے لیے ہزار بار بھی جان دینا ہوتا تو اتنا دردناک نہیں تھا جتنا یہ صلح کرنا امام کے لیے دردناک تھا، کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، اس قدر دردناک تھا، زہر تھا، جودا کے زہر سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ شدید یہ زہر تھا جو امام حسن علیہ السلام کو صلح کے نام پر کرنا پڑا، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جان دینا یا جان بچانا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ مقصد کے لیے، جان دی بھی جائے گی تو بھی اللہ کے دین کے لیے، جان بچائی بھی جائے گی تو بھی اللہ کے دین کے لیے، اگر اپنے لیے ہوتا تو بہت اچھا تھا، 10 سال پہلے امام حسن علیہ السلام اپنی جان دے دیتے جنگ کر کے، لیکن پھر سب کچھ ختم ہو جاتا، یہ امام حسن تنہا تو جان نہیں دیتا، پھر امام حسین کو بھی جان دینا پڑتا، پھر پورے بنی ہاشم کو جان دینا پڑتا، جو لوگ کچھ بچے تھے خالص ان کو بھی جان دینا پڑتا، پھر دین ہی ختم ہو جاتا، پھر دنیا میں صرف بنی امیہ کا دین رہ جاتا اسلام کے نام پر، لہذا وہاں پر جان کا بچانا لازم تھا اگرچہ بہت دردناک تھا، وہاں پہ صلح کرنا لازم تھا اگرچہ یہ صلح کرنا ہزاروں زہر پینے سے زیادہ دردناک تھا، لہذا امام نے صلح کر لی، لیکن میدان کربلا میں جان دینا مقصد جان دینا نہیں تھا، یہاں پر جان دے کر دین بچایا جا سکتا ہے تو یہاں پہ جان دینا لازم ہو گیا تھا، لہذا اس لیے امام حسین علیہ السلام نے آ کر قربانی دے دی، اپنے عزیزوں کو قربان کر دیا، بیویوں کو بھی لے کر آئے تاکہ اس کربلا کو، کربلا کے مقصد کو نہ روک دیا جائے، جو کربلا کا مقصد تھا، اگر کربلا میں صرف جان دینا مقصد تھا تو پھر بیویوں کی ضرورت نہیں تھی، اگر کربلا میں صرف اپنی قربانی پیش کرنا مقصد تھا تو زینب و ام کلثوم کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس جان دینے کے ذریعے سے کسی مقصد تک پہنچنا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جناب زینب کا ہونا لازم ہے، ام کلثوم کا ہونا لازم ہے، بازار کوفہ میں جناب زینب کا خطبہ ہونا لازم ہے، دربار یزید میں جناب زینب کا خطبہ ہونا لازم ہے، تاکہ امام حسین کے اس مقصد تک پہنچایا جا سکے، لہذا بی بی یہ کام کر رہی ہیں، کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس سے بھی زیادہ دردناک کام تھا، جان دینے سے کہیں زیادہ دردناک تھا، جب عصر عاشور کے بعد بی بی دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح حملہ ہو رہا ہے چاروں طرف سے. ان ملعونوں نے حسین ابن علی کو شہید کر ڈالا تھا. شہادت کے بعد اگر تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب یہ خیموں پر حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک عجیب منظر بی بی کو دیکھنا پڑا شہادت کے فوراً بعد. جناب زینب آمادہ نہیں تھی ایسا منظر دیکھنے کے لیے, ایسا دردناک منظر دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں تھی بی بی, لیکن دیکھنا پڑا. امام حسین علیہ السلام نے ایسی وصیت کر دی تھی آخر میں کہ وہ وصیت, امام کی وصیت جناب زینب کی مسلسل تربیت کرتی جا رہی تھی, جناب زینب کو آمادہ کرتی جا رہی تھی. حسین ہے, امام ہے, امام صرف حر کے اور زہیر قین کے اور ابن مظاہر کے امام نہیں ہے, حسین ابن علی جناب زینب کے بھی امام ہے, ابو الفضل عباس کے بھی امام ہے, اور بات کے لیے سارا انتظام کر کے گئے ہیں, جاتے جاتے وصیت کر کے گئے ہیں, اور اس وصیت کے نتیجے میں جو ماجرا پیش آیا, لاشوں کے پامالی کی تیاری ہوئی. چند جملے سے وقت زیادہ ہو گیا ہے. لاشوں کے پامالی کی تیاری, لاشیں کیوں پامال کی جا رہی؟ تمہیں قتل کرنا تھا, قتل کر چکے, فرزند رسول اللہ کو قتل کر چکے. اب حسین ابن علی کے بعد کوئی بھی فرزند رسول, پنجتن پاک کی کوئی فرد باقی نہ رہا. امام گھوڑے پر جب جنگ کر رہے تھے بار بار کہتے جا رہے تھے تمہیں معلوم میرے بعد پنجتن پاک کی کوئی فرد باقی نہیں ہے, قتل تو کر چکے, اب اگر تھوڑا سا بھی انسانیت باقی ہے تو جا کر بیویوں کو پرسا دو. یہ بیویاں غمزدہ ہیں, لیکن نہیں, یہ سب کچھ نہیں ہوا. ادھر بیویاں وہ بھی اپنے آپ کو دیکھ رہی ہیں, آمادہ کر رہی ہیں, یقین کر رہی ہیں کہ آج ایک دن میں, چونکہ اتنا بڑا حادثہ, ایک دن میں اتنا بڑا حادثہ اسے نہیں کہہ سکتے, لیکن اتنا بڑا دردناک واقعہ ایک دن میں پیش آ جائے تو بیویوں کو اپنے ابھی یقین کر رہی ہیں, سمجھا رہی ہیں کہ میرا عباس گیا ہے, واپس نہیں آئے گا, اب میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا, اب میرا بھیا حسین جا چکا ہے, واپس نہیں آئے گا. مشکل ہوتا ہے جب سخت کوئی واقعہ حادثہ پیش آتا ہے کسی کے سامنے تو اس کو یقین کرنے میں دیر لگتی ہے. اگر کسی ماں کو اگر خبر دی جائے کہ اس کا جوان بیٹا باہر گیا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جان چلی گئی تو اس کو یقین نہیں آتا, بار بار گھر کی طرف دروازے کی طرف نگاہ اٹھتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی آ جائے گا, ابھی واپس آ جائے گا. عاشور کے دن ایک دن میں اتنا سب کچھ ہو گیا تھا کہ بیویوں کو یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن اپنے دل کو اب سمجھا رہی تھی چونکہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا, لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی, مقتل میں بکھرے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے تھے, لہذا اپنے آپ کو ابھی تسلی دے رہی تھی اب کوئی واپس آنے والا نہیں ہے, اب وہ جو شب عاشور میں خیموں کی حفاظت کر رہے تھے اب کوئی واپس نہیں آئے گا. لیکن اسی درمیان میں کیا دیکھا کہ کچھ گھوڑے ہیں, 10 گھوڑے ہیں جو نالبندی ہو رہی ہے, تیار ہو رہے ہیں, صفوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ کس لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ زینب بنت علی کو امید نہیں تھی اس بات کی کہ رسول اللہ کے نواسے کے لیے. کئی واقعات ایسے پیش آئے کربلا کے بعد کہ زینب بنت علی کو ماں توہم تو یا شکیق فوادی, اے بھیا میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. جب کوفے میں امام کے سر کو لے آ کر سامنے بہن کے لوگ نیزے پہ لا کر کھڑا کر دیا تو بیوی نے کہا ماں توہم تو یا شقیقہ فواد, اے بھیا میں نے اس حد تک نہیں سوچا تھا. ایک بہن کیسے یہ سوچ پائے گی کہ اس کی نگاہوں کے سامنے بھائی کے سر آ کر لوگ نیزے پہ رکھ دیے. اب یہاں زینب نے اثر عاشور کے بعد یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ کی امت میں ٹھیک ہے قتل کر دیا میرے بھیا کو, یہ بھی نہیں سوچا تھا. جناب زینب اسی بنیاد پر جا کے کہہ رہی تھی کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا نواسا ہے, تم دیکھ رہے ہو. لیکن اب اس کے بعد کی منزل بی بی کو کیسے یقین ہے کہ 10 گھوڑے ہیں صفوں کے ساتھ تیاری کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, 5 گھوڑا ادھر گھڑے ادھر کھڑے ہو گئے, 5 گھوڑے ادھر کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے اپنے گھوڑے کو مہمیز کیا, اور جب مہمیز کر کے گھوڑوں کو دوڑایا تو بیچ میں سے حسین ابن علی کا لاشا پڑا. دوست کی لاشیں ہٹا لی گئی تھی، اور کس طرح دوڑایا؟ جناب زینب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں گھوڑے کے ٹاپوں کو دیکھ رہی ہیں، جن کے ٹاپے بھائی کے جسم پڑتی ہیں، زینب دیکھ رہی ہیں، اور اس طریقے سے گھوڑے کے دوڑایا تھا. ان ملونوں نے خود ہی کہا تھا کہ قد رززنا صدر الحسین بعد الزہر، ہم نے حسین ابن علی کے سینے پر اس طرح گھوڑا دوڑایا کہ گھوڑے سینے کی ہڈیاں چور چور ہو گئی تھی. رز یعنی چور چور ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اور صرف چور چور نہیں ہوئی تھی، قد رززنا صدر الحسین بعد الزہر، حسین ابن علی کے سینے کی ہڈیوں کو پیٹھ کی ہڈیوں سے ملا دیا تھا. اتنا گھوڑا دیر تک دوڑاتے رہے، اور یہ سب کچھ جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے. کبھی نگاہیں گھوڑوں کی سبوں پر پڑتی تھی، حسین کے جسم کے ٹکڑے آ کر گھوڑوں کی سبوں سے چمک رہے تھے، اور ایک بہن یہ منظر دیکھتی رہی، بیٹیاں یہ منظر دیکھتی رہی، اور بیویاں یہ منظر دیکھتی رہی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محمد محمد وعند ربه الطاهر. پروردگارہ بارش مختصر سے عمل قبول فرما. پروردگارہ ہمیں راہ ولایت پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں اہل ولایت میں شمار کرتے ہوئے اس دنیا سے اٹھانا اور صاحبان ولایت کے ساتھ محشور فرمانا. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و